السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 130 من لم ير الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر. وضوء اسی حدث سے لازم آتا ہے جو دونوں راہوں یعنی قبل یا دبر سے نکلے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا باب، جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پی لے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی دفعہ مٹی سے دھوئیں گے اور اس کے بعد 7 بار پانی سے دھوئیں گے. تو کتے کو ہاتھ لگانے کی صورت میں بھی ہاتھوں کو 7 بار دھویا جائے گا اور 8ویں بار مٹی سے دھویا جائے گا، رطوبت یا پسینہ لگنے پر، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف سوکھی جگہ ہو، یعنی کتا سوکھا ہو یا کتا کسی جگہ سے گزر جائے تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی، خاص طور پر خشک کتا. البتہ ہاتھوں کو دھویا جائے گا لگانے کی صورت میں، اور اگر کتا گیلا تھا یا رطوبت لگ جاتی ہے، یعنی کتے کی رطوبت لگی ہے اگر، تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے گا. لیکن خشک اگر کتا لگ جائے تو اس صورت میں صرف دھو لینا، 1 دفعہ دھو لینا کافی ہے یا وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں. وضو اسی حدث سے لازم آتا ہے جو دونوں راہوں یعنی قبل یا دبر سے نکلے، یعنی سامنے یا پیچھے، اس سے اگر کوئی چیز نکلے تو اسی صورت میں وضو فرض ہو جاتا ہے، لازم ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت کو یہاں پر دلیل بنایا گیا ہے، اور اسی لیے امام بخاری یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں کہ اگر دونوں جگہوں سے کوئی چیز نکلے تو اس صورت میں وضو کرنا لازمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں، او جاء احد منکم من الغائط وقال اتاؤن فی من یخرج من دبره الدود او من ذکره نحو القملۃ یعید الوضوء وقال جابر بن عبداللہ اذا دحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم یعید الوضوء وقال الحسن ان اخذ من شعره او اظفاره او خلع خفیہ فلا وضوء علیہ وقال ابو ہریرہ لا وضوء الا من حدث ويذكر ان جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فوقع وسجد ومدى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي واتاو واهل الحجاز ليس في الدم وضوء واثر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم ولم يتودع وبزق ابن ابي اوفى دما فمدى في صلاته وقال ابن عمرو الاحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. الله سبحانه وتعالى کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں کہ کوئی تم میں سے رفع حاجت سے آئے تو اس صورت میں پھر وہ کیا کرے، وہ وضو کرے گا. اور عطا نے کہا جس کے دبر یعنی پیچھے سے کچھ نکلے، کیڑا وغیرہ کچھ نکلے، یا زکر میں سے یعنی سامنے جوں کی طرح، تو پھر وہ وضو کرے. اور جابر بن عبداللہ نے کہا اگر کوئی پکار کر یعنی بہت زیادہ زور سے نماز میں ہنس دے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے لیکن وضو دوبارہ نہ کرے. اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جس نے اپنے سر کے بال منڈائے یا ناخن کترائے یا اپنے موزے اتار ڈالے تو اس پر دوبارہ وضو لازم نہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا وضو لازم نہیں ہوتا مگر حدث سے. اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقہ کی لڑائی میں تھے، وہاں ایک شخص کو عین نماز میں تیر لگا، اس میں سے بہت خون بہا لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پڑھے چلا گیا. اور امام حسن بصری نے کہا مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے. اور طاؤس اور امام محمد باقر اور عطا اور حجاز کے لوگوں نے کہا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں جاتا. اور عبداللہ بن عمر نے پھنسی کو دبایا، اس میں سے خون نکلا، پھر وضو نہیں کیا. اور ابن ابی اوفا صحابی نے خون تھوکا لیکن نماز پڑھتے رہے. اور ابن عمر اور حسن بصری نے کہا جو کوئی پچھنی لگوائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، فقط پچھنی کی جگہوں کو دھو ڈالے. ٹھیک ہے. یہ تمام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا عمل بتایا گیا ہے کہ ان سب کا عمل کیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ جب نماز میں انسان بہت زور سے ہنس دے تو اس صورت میں اس کو نماز تو دہرانی پڑے گی لیکن وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جسم پر کوئی زخم وغیرہ لگ جائے، خون نکلتا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ نواقض وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں. تو اس سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اگر جسم پر کوئی ایسی چیز ہو، پھنسی وغیرہ، کوئی زخم لگ جائے جسے خون نکل رہا ہو، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. طبعی نجاست کے علاوہ کوئی ایسی چیز نکل آئے تو وضو دہرانا ہوگا. ناخن کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نماز میں ہنس پڑے تو نماز لوٹا لے مگر وضو نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طرح سے نماز پڑھنے کے دوران اگر خون نکل آئے کسی زخم سے یا پھنسی سے تو وضو اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا. حجامہ کروانے سے، یعنی جو پچھنی لگوانے کی بات ہم نے پڑھی ہے، بھی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، صرف اس جگہ کو دھو لیں. اور غزوہ ذات الرقہ جو پیش آیا تھا کے علاوہ باقی تمام صحابہ سے منقول آ رہا ہے، اور یہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ آرا اس میں مختلف ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے ہمیشہ آسانی والی کو اختیار کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیں. اور جب ہم فقہ پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں وسعت ہونی چاہیے. ایکچولی ہم لوگوں کو فقہ ایک قانون کے تحت پڑھایا گیا بچپن سے، یا قانون کے تحت ہم کو بتایا گیا، جبکہ فقہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ بتایا جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی دو چیزیں آتی جس میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا، تو آپ ہمیشہ آسان چیز کو اختیار کر لیتے جس میں گناہ نہ ہوتا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اصول فقہ کے طور پر یہ حدیث آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ آسانی والی چیز لینے میں جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اگر سب مکتب فکر پر عمل کرنے کی اجازت دے دیں تو وہ آسانیوں کو قبول کر لیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو آسانی بنایا ہے ہمارے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو راستے آتے یا دو کام آتے، اس میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا تو آپ آسان والا چوز کرتے تھے. تو یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی کہ اگر ہم آسان والے راستے کو چوز کرتے ہیں. اور پھر فقہ میں جو ہے بہت وسعت ہے الحمدللہ. یہ جو اختلاف رائے ہے الگ الگ علماء کی، یہ بھی الحمدللہ ہماری آسانی کے لیے ہے. ہر جگہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. اور فقہ میں یہ بات بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حالات کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں. جیسے جیسے حالات آئیں گے جو حکم تھا ہو سکتا ہے وہ بدل جائے. تو یہ اصل میں اسی لیے تو ہمارا دین الحمدللہ زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا باقی، کیونکہ اس میں ریجیڈیٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ایک چیز کو مخصوص نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اجتہاد کا راستہ کھلا رکھا گیا کہ نئے نئے مسائل آتے رہیں گے، نئے نئے ادوار سے لوگ گزریں گے. تو جو فقہ ہے ہماری، اس میں وسعت ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. ہاں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے بنیادی عبادات ہیں، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. عقائد اور عبادات تو وہی رہیں گے، لیکن جو فروعی معاملات ہیں، دین کے جو برانچز ہیں، اس میں الحمدللہ وسعت رکھی گئی، اس میں ڈھیل دی گئی کہ حالت کے لحاظ سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن مین ہمارا سورس کیا ہوگا؟ ان احکامات کو لانے کا، قرآن اور سنت، کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم وہ فیصلہ کریں جس سے ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچتا ہو. یہ مین چیز ہے. تو سبیلین سے کچھ نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. دو راستے ہیں. تو اگر آپ ٹرم کے لحاظ سے یاد رکھیں گی، تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا وضو کیسے ٹوٹتا ہے، تو سبیلین سے کچھ نکلنے پر، سبیلین مطلب دو راستوں، سامنے سے یا پیچھے سے کچھ نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. شک کی بنا پر وضو نہ توڑا جائے، یعنی آواز یا جو اسمیل آتی ہے اگر کسی سے نکل جاتی ہے، کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کسی کو اصل میں اس کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جب تک کہ آواز بھی نہ سنے اور بدبو بھی نہ پائے، تب تک وہ اپنا یعنی شک کی وجہ سے وضو نہ ختم کرے. ابن جوزی کا قول ہے، اسلام کے احکامات انسان، جگہ، وقت کی ضرورت کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فتویٰ ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے الگ ہو ہر حالات کے لحاظ سے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی الحمدللہ آسانی ہے ہمارے لیے، کتنی وسعت رکھی گئی ہے الحمدللہ عمل کرنے کے لیے۔ ہم نے اصل میں دین کو بہت مشکل بنا لیا، اور یقین جانے کہ ہمارے یہاں پر اکثر جو لوگ دین کے قریب نہیں آتے ہیں، خصوصاً جو نوجوان طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ، ان کے دین سے قریب نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ ہم نے بس فتوے دے دیے کہ بس ایک چیز ہے تو اسی پر عمل کرنا ہے، اس سے آپ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں درست نہیں ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو مزید متنفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے دین آسان ہے، ہم اس کو آسان ہی بنا کر پیش کریں، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ ہمارے اندر ریجیڈیٹی نہیں آنی چاہیے، شدت پسندی نہیں آنی چاہیے، افراط اور تفریط سے ہم بچیں، اعتدال والی راہ ہم اپنائیں، تاکہ ہم بھی اس دین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ کامیاب ہو۔ آگے حدیث دیکھیے، 175 ہے، اور اس میں ابو الولید اس کے راوی ہیں۔ ہو سکتا ہے حدیث نمبر میں فرق ہو، اس لیے نام بتا دیا آپ کو۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابن عوینہ عن الزہری عن عباد ابن تمیم عن امه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زبیر سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا نماز نہ چھوڑے جب تک کہ حدث کی آواز نہ سنے یا بدبو نہ پائے۔ ایکچولی ہم نواقض وضو پڑھ رہے ہیں، دیکھا جائے تو کہ وضو کس بنا پر ٹوٹے گا۔ تو پہلے ہم نے پڑھا سبیلین کے راستے سے کوئی چیز اگر جب باہر آئے اس صورت میں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ جب تک کہ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ہوا خارج ہو جائے اور بدبو نہ محسوس کرے جب تک کہ، تب تک کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ڈفرینٹ ہے۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا جریر عن العامش عن منذر ابی یعلی الثوری عن محمد ابن الحنفیہ قال قال علی رضی اللہ عنہ کنت رجلا مزاء فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فاسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش۔ ہم سے قطعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے ابو یعلی منذر ثوری سے، انہوں نے محمد بن حنفیہ سے، انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں وہ شخص تھا جس کی مزید بہت نکلتی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کی، تو میں نے مقداد بن اسود سے کہا تم پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ اس حدیث کو جریر کی طرح شعبہ نے بھی عامش سے روایت کیا ہے، یعنی ایک اور دوسری روایت اس کی سند ہمیں ملتی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مزی نکلنے سے وضو لازم ہو جاتا ہے، اگر مزی نکلے تو وضو لازم ہے، اس جگہ کو دھو لیا جائے گا۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کو دھو لیں اور وضو کر لیں، بس غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک حدیث جو آ رہی ہے آگے کی، اس میں یہی دراصل بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ذکر کو دھو لے اور وضو کر لے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی نواقض وضو میں سے ہے کہ اگر مزی نکلتی ہے، اور اگر کسی کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اسی طرح سے لیڈیز کو، تو اس صورت میں بھی وضو کرنا لازمی ہوگا، یعنی فریش وضو۔ پھر اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 178، اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ حدیث، یہ روایت منسوخ ہیں، کیونکہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد اگر انزال نہ ہو، ڈسچارج نہ ہو، تو غسل کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے بعد تمام دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت ہی اوتھینٹک روایت ہے اور وہ بعد والی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کا تعلق ہو اور بھلے ہی انزال نہ ہو، تب بھی غسل واجب ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے، اور اس سے مسئلہ بھی ہم لوگ نکال لیں گے۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو نظر نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے حکم سے، انہوں نے زکوان سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کو بلا بھیجا، وہ اس حالت سے حاضر ہوا کہ اس کے سر پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تجھ کو جلدی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جلدی میں پڑ جائے یا تیری منی رک جائے، یعنی انزال نہ ہو تو وضو کر لے، یعنی غسل ضروری نہیں، بریکٹ میں انہوں نے دیا ہے۔ نظر کے ساتھ اس حدیث کو وہب نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔ امام بخاری نے کہا، غندور اور یحییٰ نے اس حدیث میں شعبہ سے وضو کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ حدیث منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، اب صحبت کے بعد غسل فرض ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ مسئلہ آپ لکھ لیں، یہ روایات منسوخ ہیں، جس طرح سے قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، اسی طرح سے حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، جو نیا مسئلہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بعد میں جو بات فرمائی تھی، اس حساب سے صحبت کے بعد غسل فرض ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ بات آپ لکھ لیں۔ ابتدائی دور میں اس کی اجازت تھی، مگر بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ ایک اور رائے ہے کہ امام بخاری علمی امانت کے طور پر اس کو لے کر آئے ہیں۔ باب غسل میں آگے جب ہم چل کر پڑھیں گے تو اس میں احکام آئیں گے اور اس کے ناسخ ہونے کے بارے میں ہم کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں آئیے۔ باب الرجل یودی صاحبہ، کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرائے تو کیسا ہے؟ حدثنا ابن سلام قال اخبرنا یزید بن ہارون ان یحیی عن موسیٰ بن عقبہ ان قریب مولا ابن عباس ان اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاد من عرفت ادل الى الشعب فقد حاجته قال اسامہ بن زید فجعلت اسب علیہ ویتودع فقلت یا رسول اللہ اتصلی فقال المسل امامک۔ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن ہارون نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے قریب سے جو ابن عباس کے غلام تھے، انہوں نے اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے لوٹے تو گھاٹی کی طرف مڑ گئے، وہاں حاجت سے فارغ ہوئے، اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ پر پانی ڈالتا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے ملتی جلتی حدیث پیچھے گزر چکی۔ ایکچولی یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ جس باب کے تحت یہاں پر امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ وضو خود کا فعل ہے، خود کرنے کا کام ہے، لیکن کوئی دوسرا کروا سکتا ہے، کوئی پانی ڈال سکتا ہے، تو یہ وضو کا جو فعل ہے کیا دوسرے کے کروانے سے مکمل ہو جائے گا؟ تو جی ہاں، یہ دلیل لائی گئی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کو وضو کرا رہے تھے، تو کچھ کیونکہ کچھ لوگ کہتے کہ وضو میں کسی کی مدد لینا مکروہ ہے، تو یہ دراصل یہاں پر اس کی نفی ہوتی ہے، اور یہ اسلامی فقہ کا اصول ہے، جہاں مشقت ہوگی وہاں آسانی پیدا کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الدین الیسر ہے، المشقت تجلب التیسیر، دین آسان ہے اور مشقت ہوگی تو وہاں پر آسانی پیدا کی جائے گی یا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آگے کا جو ٹاپک آ رہا ہے، ایکچولی تھوڑا سا لمبا ہے وہ ٹاپک، تو ہم اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس ہی میں کریں گے، کیا قرآن کا بے وضو پڑھنا درست ہے کیا؟ تو اس مسئلے میں اصل میں ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو تھوڑے سے شکوک و شبہات رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل ہی میں دیکھیں گے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔